السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام جہارنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ تصور امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کی سیاست، عمران خان کی حکومت، اس کے اوپر زبردست سیاسی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کی طرف سے، اور دوسری جانب ان کے اوپر تنقید بھی ہے، ان کے ٹیم اور ان کے جو ورک ایتھکس ہیں اس کو بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے میڈیا کی سطح پہ۔ عمران خان کی حکومت اس صورتحال سے کیسے ڈیل کر سکتی ہے، یا یہ صورتحال ان کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ، اس میں گفتگو ہوگی پاکستان کے اندر فوجی عدالتوں میں توسیع کے امکانات کے اوپر۔ یہ عدالتیں آپ کو معلوم ہے کہ قائم کی گئی تھیں سال 2014 میں ملٹری آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد، اور اس حملے کے بعد یہ قائم کی گئی تھیں، ان میں پھر ایک بار توسیع ہو چکی ہے، اب پھر توسیع کا امکان ہے۔ اپوزیشن بھی ایسا اندیشہ دے چکی ہے کہ شاید وہ اس پہ اتفاق کر لے۔ پروگرام کا اگلا حصہ بات ہم کریں گے افغانستان امن عمل کے اوپر۔ زلمے خلیلزاد ایک بار پھر اس ریجن میں موجود ہیں، اور وہ جو خطے کے ممالک ہیں ان کے کردار کی اہمیت پہ زور دے رہی ہیں۔ آخر میں کرکٹ، کیا پاکستان کی جو ایک پست حوصلے والی ٹیم ہے ٹیسٹ میچوں میں وائٹ واش کے بعد، کیا وہ ہفتے سے شروع ہونے والی 5 ایک روزہ میچوں کی سیریز میں اپنا مومنٹم بہتر بنا سکتی ہے؟ یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانے۔ پاکستان کی سیاست میں آج کل بہت تیزی ہے، اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہیں، گزشتہ روز ان کی قیادت کی ملاقات کے بعد بظاہر ایک اتحاد بن گیا ہے حکومت کے خلاف، اور اس اتحاد میں اگرچہ اپوزیشن کی قیادت یہ کہتی ہے کہ یہ اتحاد ایک دوسرے کو بچانے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ اتحاد جو ہے وہ ایشوز کے اوپر ہے، وہ مہنگائی کے اوپر ہے، وہ بیڈ گورننس کے اوپر ہے، اور ٹائم ٹو ٹائم ہم ان معاملات کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے۔ لیکن حکومت، عمران خان کی حکومت اور ان کے عہدیدار جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، پارٹی کے اراکین، کہ یہ اتحاد در حقیقت نواز لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ان کے مقدمات ہیں جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں اس پہ حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے۔ عمران خان نے بھی گزشتہ روز اسی طرح کا ٹویٹ کیا تھا اور اس کے اوپر بات کی تھی۔ آج بھی یہ گونج رہی اسلام آباد کے اندر، اور اس کے اوپر سیاسی رہنما اپنی رائے دیتے رہے۔ جائزہ تو ہم لیں گے کہ آخر یہ دباؤ کتنا بڑھ رہا ہے، عمران خان کے صدق واقعتاً ذمہ دار ہیں اگر یہ گرفتاریاں ہیں؟ اپوزیشن یہ بھی کہتی ہے کہ گرفتاریاں تو عمران خان کر رہے ہیں، لیکن وہ کوئی این آر او دینے والی پوزیشن میں وہ نہیں ہے۔ سو کتنا یہ واضح یا ایمبیگوس سٹیٹمنٹ ہے؟ اگر کوئی بندہ گرفتار کر سکتا ہے، جیلوں میں ڈال سکتا ہے، تو پھر وہ جیلوں سے نکالنے کے لیے با اختیار کیوں نہیں؟ اس کے لیے راولپنڈی یا جی ایچ کیو کیوں عام ہے؟ سو بہت سارے کوشچنز ہیں، اپنے پینلسٹ سے ہم سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا پولیٹیکل ورژن چند چند سیکنڈ کا ہے۔ مریم نواز صاحبہ اسپوکس پرسن ہے پارٹی کی اور وزیر اطلاعات بھی رہی ہیں، کیا کہتی ہیں؟
اس سے پہلے کہ کوئی بہت بڑا نقصان خدا نہ خواستہ ہو جائے تو اپوزیشن وہ رول پلے کرے جس سے پاکستان کی عام عوام کی بھلائی ہو اور جس سے پاکستان کی عام عوام کو ریلیف ملے۔
زرتاج گل پاکستان پیپلز پاکستان تحریک انصاف سے تعلق، حکومتی جماعت سے اور منسٹر ہیں، وہ کیا کہتی ہیں اس اتحاد کے بارے میں؟
اپنے کیسز بچانے کے لیے، کرپشن بچانے کے لیے، تاکہ ان کو اڈیالہ جیل نہ جانا پڑے، کوٹ لکھپت جیل نہ جانا پڑے، اس کے لیے اکٹھے ہوئے، تو موسٹ ویلکم کرپشن مافیا کرپشن ٹولہ اکٹھا ہو جائے۔
بلاول بھٹو زرداری کو چیئر پرسن پاکستان پیپلز پارٹی،
ہم بھی ہیں وہ بھی ہیں، ہم دیکھیں گے۔ بیک ڈور ڈپلومیسی کی کیا ضرورت ہے جب ہم فرنٹ ڈور ڈپلومیسی کر رہے ہیں اور میں خود مل رہا ہوں؟
جی، یہ اپوزیشن اور حکومت کا ورژن آپ نے سنا۔ تجزیے کے لیے ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رسول بخشائی صاحب، پروفیسر پولیٹیکل سائنس ایٹ لمس یونیورسٹی، اور جناب تسنیم نورانی صاحب، فارمر انٹیریئر سیکرٹری، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ ڈاکٹر صاحب، کیا رائے ہے آپ کی تحریک انصاف کے اوپر؟ یہ جو اپوزیشن کا دباؤ ہے، اصل حقیقی محرکات کیا ہیں؟ اور یہ دباؤ صرف اپوزیشن سے نہیں ہے، تجزیہ کاروں کی طرف سے بھی آ رہا ہے، میڈیا کی طرف سے ابھی آ رہا ہے۔ سو تحریک انصاف کے اوپر یہ بڑھتا ہوا دباؤ کیا، کن نتائج کا حامل ہو سکتا ہے؟ کیا پرفارمنس بہتر ہوگی، یا یہ جو تنقید ہے وہ اس کو مزید ڈیمورلائز کر سکتی ہے؟
میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جن عناصر کی آپ نے بات کی ہے وہ ایک نظام کا حصہ رہے ہیں، کہ پچھلے 40 سال کی جو پاکستان کی سیاست ہے اس کے بنیادی ستون 3 تھے، فوج تھی، پی ایم ایل ایم تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ ان پر دونوں پر فوج کا سایہ بھی رہا ہے اور وہ فوج کے سایہ سے باہر بھی سیاست کرتے آئے ہیں۔ تو 40 سال تک، 88 سے لے کے آج تک، یہ لوگ کسی نہ کسی صورت میں یا صوبے میں یا مرکز میں یا اقتدار میں رہے ہیں یا حزب اختلاف کی بڑی کوئی سیاسی جماعت میں رہے ہیں,
صحیح,
اس کے ساتھ صرف آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پچھلے سال جو وفاقی حکومت کا بجٹ تھا میڈیا میں اشتہارات دینے کے لیے وہ 56 ارب روپے تھا, اور یہ 56 ارب روپے کہاں جا رہے تھے, میڈیا میں جا رہے تھے. پھر میڈیا میں آگے تقسیم ہے کہ جو اینکر سانسد بن گئے یہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا آنے کے بعد, ان کی وہ تنخواہیں ہیں جو امریکہ میں جو بڑے بڑے صحافی ہیں وہ بھی خواب نہیں دیکھ سکتے.
صحیح.
تو یہ تو ایک پورے نظام کا لوگ حصہ تھے, تو ایک نئی سیاسی طاقت وجود میں آئی ہے اور اس کا جو بنیادی سیاسی نعرہ ہے اور بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نظام بسیدہ کر چکے ہیں اور ان میں جن لوگوں نے اس نظام کو بسیدہ کیا, ختم کیا ہے, ان کا ہم احتساب کریں گے, کہ کیونکہ وہ نظام جو چل رہا تھا وہ کرپشن کے بغیر نہیں چل رہا تھا, چل سکتا تھا, اور ظاہر ہے اسے ادارے تباہ ہوئے. تو آج جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ گورننس ٹھیک نہیں ہے تو یہ 6 مہینے میں تو خراب نہیں ہوئی. آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج اسلام آباد کے پارکس میں چلے جائیں وہ آپ کو زیادہ صاف ستھرے نظر آتے ہیں, یہ میں روزانہ دیکھتا ہوں. ہسپتالوں میں چلے جائیں آج زیادہ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں. معیشت کے بارے میں جو اس وقت حکومت نے فیصلے کیے ہیں اور کیے جا رہے ہیں یا سوچے وچار ہو رہی ہے وہ ایسے ہیں کہ جن کے دورست نتائج نکلیں گے, وہ صرف سیاست چمکانے کے لیے نہیں ہے یا سیاسی چمک دمک کے لیے نہیں.
اسی میں تھوڑا سا ایک اضافہ کر دوں ڈاکٹر صاحب, گزشتہ روز ڈاکٹر اشفاق حسن ہمارے ساتھ ہے جو اقتصادی مشاورتی کونسل کا حصہ ہیں, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ انسٹیٹیوشنلائز ڈیسیزنز ہو رہی ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ فیصلے عوام تک صحیح ترجمانوں کے ذریعے نہیں پہنچ پا رہے. سو یعنی حکومت اگر کچھ کر بھی رہی ہے سو وہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہا, لیکن جو سٹیٹمنٹس کی صورت میں نااہلیاں یا اگر کہیں پہ فلاز بیانات کی سطح پہ آتے ہیں تو وہ میڈیا کی زینت بن جاتے ہیں. آف کورس اس وجہ سے ایک جو ہوا کریٹ ہوتی ہے وہ بہت مشکل صورتحال بناتی ہوئی نظر آتی ہے پارٹی کے لیے, حکومت کے لیے.
میرے خیال میں دیکھیں دو طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ دھیان رکھیں کہ حکومت کی پالیسی کیا ہے اور کیا صحیح ہے یا درست ہے, اس کا آپ علیحدہ سے تجزیہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی پالیسی حکومت کی طرف سے آتی ہے یا قدم اٹھایا جاتا ہے تو میڈیا میں گفتگو کیا ہوتی ہے, آپ اس میڈیا میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, وہ بہت منفی ہے, وہ بہت مایوس کن ہے. یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو ماضی کا جو بوسیدہ نظام تھا جو اب گرایا جا رہا ہے اور نیا تعمیر ہو رہا ہے وہ اس کا حصہ تھے اور اس سے ناخوش نظر آتے ہیں. مکالمہ یہی ہے کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے, لیکن وہ موازنہ نہیں کر سکتے کہ ماضی میں کیا فیصلے ہوئے اور اب کیا فیصلے ہو رہے ہیں. کہ جس طرح سے معیشت بالکل ایک بینکرپسی کے اوپر پہنچ چکی تھی اور وہ میڈیا جس کو کہ 56 ارب روپے صرف مرکز کی طرف سے لگائے جا رہے تھے اور صبح کی طرف سے تقریباً 30-40 ارب اور لگایا جا رہا تھا, تو ظاہر ہے کہ وہ تو موازنہ کرنے سے قاصر ہے, وہ کر ہی نہیں سکتا. تو عوام میں جو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جو بات وہ عوام سمجھ رہے ہیں اس کا تو نتیجہ اس وقت نکلے گا کہ عوام کیا چاہتے ہیں, کیا واقعی وہ بیانیہ جو اس وقت دلاور زرداری بھٹو کا ہے یا مریم اورنگ زیب کا ہے وہ بیانیہ تسلیم کرتے ہیں, یا جو حکومت کہہ رہی ہے کر رہی ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں. وہ تو اس وقت ہوگا جب انتخابات ہوں گے.
جی اس پہ آتے ہیں, ذرا آگے بڑھتے ہیں سر اس پہ کہ ان کی پرفارمنس اور آف کورس انتخابات, یہ ایون وقت سے پہلے انتخابات جس میں پرائم منسٹر خود کہہ چکے ہیں. تسنیم نورانی صاحب آپ کی سر رائے لینا چاہوں گا, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز اور مریم اورنگزیب صاحبہ ان کا بیانیہ بک رہا ہے, یہ بک سکتا ہے, اپوزیشن کا اتحاد ہو چکا ہے اور یہ کہ حکومت نااہل ہے اور یہ ملک ڈبو دے گی, یا پھر یہ کہ جو حکومت کا بیانیہ ہے کہ نہیں یہ در حقیقت جو کرپٹو کریسی ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہے, کیا چیز زیادہ سیل ہو رہی ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ اصل میں تو جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے میں کسی کو آپ پوری طرح اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے, ایویلیویٹ نہیں کر سکتے, یہ تو ایک بڑی لاجیکل اور ظاہر بات ہے. مگر یہ ہے کہ چونکہ توقعات بہت زیادہ تھیں اور توقعات, اور چونکہ انہوں نے جو عمران خان ہیں ان کی ایک عادت ہے کہ بہت حتمی اور بہت ٹال کلیم کر لیتے ہیں, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں سے آدھا بھی کامیاب ہو جائیں تو پھر بھی لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کے جملے جو ہوتے ہیں وہ وعدہ کرتا ہوں میں, تو یہ اس قسم کے بڑے حتمی ان کا سٹائل ہے. تو اس سے چونکہ امیدیں بڑھتی ہیں تو اس واسطے لوگوں کا ڈس اپوائنٹمنٹ بھی بڑا ہے. مگر یہ تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی آپ نے ابھی بیانات سنائے ہیں وہ تو ایک متاثرہ پارٹی ہیں, اور ان سے تو یہ توقع یہی کی جا سکتی ہے کہ وہ اس قسم کی چیز کریں. مگر اس وقت اس حکومت کی جو میڈیا پالیسیز ہیں یا پریزنٹیشن کا انداز ہے وہ آپ اس سے دیکھیں کہ روزانہ روزانہ وہ نئے اسپوکس مین اپوائنٹ کرتے جا رہے ہیں, اور اس وقت بھی جو ان کی افیشل اسپوکس مین ہے وہ 3-4-5 ہو گئے ہیں اور مختلف ایریاز کے اسپوکس مین ہیں. اس میں جو ان کی اسپوکس مین ہے ان میں سے علاوہ ایک دو کے میچیورٹی نہیں ہے. اگر آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ اپنی گورنمنٹ کی پالیسی بتا رہے ہیں, تو وہ درست اچھے الفاظ میں, پولائٹ الفاظ میں بھی ان کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے, کہ بجائے آپ کاؤنٹر حملے اسی لیول کے کریں جو کہ آپ پہ اپوزیشن کر رہی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل سبسٹنس اس میں وہ گم ہو جاتا ہے, اور جو گورنمنٹ کے اسپوکس مین ہیں ان کی طرف توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے کہ انہوں نے الفاظ چنے, انہوں نے غلط چنے, انہوں نے دھمکیاں دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کمبینیشن ہے کہ ایک تو ان کی اپنی
ٹھیک ہے
میڈیا پریزنٹیشن کمزور ہے, دوسرا ظاہر ہے کہ میڈیا کے جو اونرز ہیں اور میڈیا کے جو سٹالورڈز ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہوئے ہیں, اور جو سپورٹرز تھے وہ بھی جو ہے نا وہ 6 مہینے میں اب وہ ایک قسم کے وہ ہو رہے ہیں, یو نو سارٹ آف یعنی بےتاب ہو رہے ہیں کہ بھئی نتیجے نہیں نکل رہے.
سو اس صورت میں
مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب کوئی بندے سے آپ پوچھتے ہیں نا تو ایک تاثر جو مجھے ملتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس وقت نئے نئے آئے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے سال ڈیڑھ سال میں سیکھ جائیں گے, اس وقت ان کا لرننگ پروسیس.
سو اس صورت میں تسنیم نورانی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یعنی بجائے کہ آف کورس سیاسی ترجمانی بھی ضروری ہے, بعض کا سخت باتوں کے جواب دینے کے لیے بھی سخت لوگ ہونے چاہیے, جو پاکستان کی پالیٹکس انفارچونیٹلی رہی ہے جس میں ایک دوسرے کو کچا کھا جانے والا ایک کلچر تھا. سو مجھے یہ بتائیں کہ اگر پیشہ ورانہ سطح پہ یعنی اکانومی کا ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کے اکانومسٹ کی بریفنگ آ رہی ہو ہفتے بعد, جیسے ڈاکٹر صاحب نے گورننس کی بات کی تو گورننس کے ایشو پہ کوئی بتا رہا ہو کہ ہم نے یہ چیز فکس کی ہے, اور باقاعدہ اس کے لیے پروفیشنل لیول پہ غیر سیاسی لیول کے اوپر کسی تان و تشنی کے بنا اگر کوئی پرفارمنس دے رہا ہو تو اس سے امپیکٹ پڑے گا, پلس میڈیا کا جو دباؤ ہے وہ بھی کم ہوگا.
اب آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ایک چیز ہے کہ گورنمنٹ کی جو بیان بازی ہے وہ بالکل روزانہ نہیں ہونی چاہیے, نہ ٹویٹس اتنی ہونی چاہیے, نہ گورنمنٹ کے جوابی حملے اتنے ہونے چاہیے. یہ جس طرح آپ ویسٹرن میڈیا میں آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وہ بڑے میجرڈ طریقے سے جواب دیتے ہیں, اور ان کا ایک بڑا میچیور سا جواب ہوتا ہے اگلی طرف سے بے شک جیسا بھی مذاق آ رہا ہو, اور تو یہ میچور ڈیموکریسیز میں یہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے ان کو تھوڑا سا حوصلہ دکھانا چاہیے گورنمنٹ کو, اور ان کو 6 مہینے یا 3 مہینے یہ پالیسی بھی اختیار کر کے دیکھنی چاہیے کہ وہ جس زبان پہ ان پہ حملے ہو رہے ہیں, یہ درست ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جس زبان پہ حملے ہو رہے ہیں اسی زبان میں جواب دینا چاہیے, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ پاور میں ہو تو وہ ضروری نہیں ہے. لوگ میچور جواب جو ہے اس کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, اور جو یعنی ہوشے قسم کے حملے کرتے ہیں وہ خود ڈسکریڈٹ ہو جاتے ہیں.
صحیح ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, آپ ذرا اس پہ اسی پروفیشنل اسپوکس مینشپ کے اوپر ذرا بات کیجیے گا, پھر باقی پالیٹکس بتاتے ہیں, لیکن اس کو میں الگ سیگمنٹ اور سٹوری کے طور پہ چاہوں گا پھر اس پہ نکال سکوں. یہ کتنا ضروری ہے, جیسے فارن آفس کا ایک اسپوکس پرسن ہے, یا اسی طرح پاکستان کے جو باقی سیاسی ادارے ہیں یعنی اکانومی کا ڈپارٹمنٹ ہے, ایون گورننس میں خاص طور پہ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ یہ بتائیں ہیلتھ کا کہ ہم نے یہ کر دیا, جیسے آپ نے کہا میں نے ہسپتال صاف کر دیے ہیں, دیکھے ہیں یا پہلے سے بہتر ہوئے ہیں, پارکس بہتر ہوئے ہیں. سو یہ کوئی چیز وہاں سے بھی آتی ہوئی نظر آتی نا, سو پھر اس کے اوپر ڈبیٹ ہوتی.
ڈاکٹر اور ویسے ہی میڈیا میں عوامی مفاد کے ایشوز کے اوپر فوکس کرنے کا رواج ہی نہیں ہے کہ آپ 6 بجے سے جو پولیٹیکل ٹاک شو شروع ہوتے ہیں ان کا جائزہ لیں, وہ صرف بیانوں کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں, اور ہمیں بھی جب فون کرتے ہیں کہ جی اس نے یہ کہا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے, تو میں تو بالکل اس قسم کے سوالوں کو مایوس کن سمجھتا ہوں کہ ایشوز کو نہیں سمجھنا, دیکھنا نہیں کہ تبدیلی کیسے آئی ہے, کہاں پہ آئی ہے یا کہیں پہ نہیں آئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے یہ کہا ہے کہ جی ہم کوئی 1 ارب یا 5 ارب درخت ہم لگائیں گے 5 سال کے اندر, کتنے لگائے ہیں آخر, کوئی بندہ جو اس کا اونر ہے وہ آگے بتائے تو صحیح کہ ہم نے فلاں قسم کے درخت فلاں فلاں جگہوں پہ لگائے ہیں, اور آپ جا کے آپ گن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں یہ طریقہ کار ہے.
یہی سر کہہ رہا ہوں کہ بیانیہ آپ سیٹ کر رہے ہیں نا,
زیادہ تر وہ سیاسی ہے اور کشیدگی کی طرف ہے, وہ جو اپنی کارکردگی ہے یہ, یعنی یہ لوگوں کو بتانے کی بہت ضرورت ہے کہ پچھلے 30-40 سے جن لوگوں نے سرکاری املاک پر قبضہ کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہوئی تھیں, گھر بنائے ہوئے تھے, پلازے بنائے ہوئے تھے, تو اس کو ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا, یہ مشکل فیصلہ تھا. ظاہر ہے کہ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور حکومت کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوتی ہے, وہ نفرت منہ لیتے ہوئے انہوں نے اس قسم کے سخت اقدامات کیے ہیں, وہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ تھا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن حکومت نے جس انداز سے عمل کیا ہے اس پر اور مزید کیا جا رہا ہے, اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. لیکن آگے لوگوں کو بتایا بھی جائے تو مکالمہ کیا ہوا ہے میڈیا کے اندر کہ دیکھیں جی لوگ بے روزگار ہو گئے, کراچی میں دیکھیں ان کی دکانیں گرا دی گئیں, اور یہ ایڈیٹوریل لکھے جا رہے ہیں,
اور اس میں کوئی بتائے کہ جن ترقی یافتہ ملکوں کا پھر بار بار یہ حوالہ دے کے بتاتے ہیں, کبھی کوئی بتائے کہ وہاں پہ اس طرح کی تجاوزات ہیں کیا امریکہ, برطانیہ, یورپ کے کسی ملک میں, اور چھوڑ دیں کیا ملائیشیا کے اندر یہ ہے؟
یہ تو منافقت ہے یا جہالت ہے. آپ دیکھیں کہ میڈیا کے اندر, میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو معتبر قسم کی اخبار ہیں ان میں ایڈیٹوریل ہیں,
یعنی پاپولزم ہے,
ایویکٹ کیا گیا ہے ان کا کیا بنے گا. یہ بات کہ آپ کسی پارک کے اوپر قبضہ کر لیں, اب دیکھیں اس کا کراچی کا جو سرکولر ریلوے ہے اس کے اوپر لوگوں نے پلازے بنائے ہوئے ہیں, گھر بنائے ہوئے ہیں, اب اس کے ان کے خلاف جو سندھ کی حکومت ہے وہ کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں. جاپنیز اور چائنیز جو کمپنیز ہیں, چائنیز کمپنیز جو انویسٹ کر رہی ہیں, وہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے, ہم لگانے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایک طرف سے کروڑوں انسانوں کی فلاح کا معاملہ ہے,
چند
لوگ ہیں جو حکومت کو قانون کو اس طریقے سے یا کمال ان کو بنایا
ہے. طبقوں کے مفادات ہیں وہ, بھلے ہمارے اپنے میڈیا کے ہوں, میڈیا کے لوگ ہوں, وہ میڈیا اونرز ہوں. آخری سوال اگین کہ یہ پریشرز, یہ ڈیفینس آپ بھی بات کریں افسولن, تو یہ ترجمانوں کو یہ کرنی چاہیے کہ ہم کر یہ رہے ہیں اور اس کا وسیع تر معنوں میں یہ مطلب نکلتا ہے, اس کے امپیکٹ کیا ہوگا, لیکن یہ چیزیں وہاں سے بھی کیلکولیٹڈ انداز میں نہیں آ رہی, سائنٹیفک طریقے سے بڑے مربوط انداز میں. آخری بات کہ بہرحال یہ دباؤ ہے, اپوزیشن بھی اکٹھی ہو گئی, میڈیا بھی بظاہر ان کے ساتھ ہے, میڈیا فطری طور پہ بھی اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. واحد بچنے کا راستہ ڈیلیور کرنا ہے, حکومت ڈیلیور کر کے بچتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یا پھر ایسے وقت میں جب اس کی بڑی نازک سی عددی برتری ہے اور وہاں پہ جو اتحادی بیٹھے ہیں وہ بھی بظاہر دباؤ بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, سو حکومت اس دباؤ سے نکل پائے گی؟ تسنیم نورانی صاحب.
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اس وقت ایک سیاسی کلچر رہا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان ہوگا حکومت کو گرانا, کیونکہ یہ جو اپوزیشن کا ملنا ہے یہ تو ایک فطری بات ہے, ہونا تھا, کیونکہ دونوں کو آپ نے اکٹھا ٹارگیٹ کیا ہوا ہے تو ان کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ وہ اکٹھے ہوں. مگر میں اس کے باوجود جو اس وقت آپشن ہے نا, کہ سپوزنگ حکومت اگر گرتی ہے تو جو ووٹ دینے والا ہے ایون اسمبلی میں, اس کو بھی پتا ہے کہ اتنی کنفیوژن ہوگی کہ وہ خود بھی اس سے یعنی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا, کیونکہ جو اس وقت اکاؤنٹیبلٹی ہے اور جو اس وقت جوڈیشری کا رول ہے وہ تو حکومت سے مبرہ ہے, وہ تو حکومت سے بالا ہے, تو وہ اس سے تو ان کا اثر یعنی کم ہونے کے چانسز, حکومت چلی جائے یا رہ جائے, کیونکہ یہ تو معاملہ ان کی حکومت سے شروع ہوا ہوا ہے, جس چیز سے وہ تل ملا رہے ہیں وہ چیز حکومت کے جانے سے ختم نہیں ہونے والی.
صحیح. اور جب وہ یہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارا, ہمیں تو جیلوں میں تو عمران خان ڈال رہا ہے لیکن نکالنے میں وہ با اختیار نہیں ہے, تو اگر وہ نکالنے میں با اختیار نہیں تو احتساب تو پھر کوئی اور کر رہا ہے, اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہوگی؟ سائرہ افضل تارڑ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مسلم لیگ نواز کی رہنما ہیں, سابق فیڈرل منسٹر ہیں. بے حد شکریہ آپ کا سائرہ صاحبہ. کیا کہیں گے, یہ جو اتحاد بنا ہے اس سے بچت ہو جائے گی اپوزیشن کے گروپوں کی، ان کی قیادت کی، مقدمات میں کچھ ریلیف مل جائے گا، یا جن ایشوز کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ایشوز پچھلے 3 مہینے میں پروڈیوس ہوئے ہیں یا پہلے سے چلے آ رہے ہیں؟
میرا یہ خیال ہے جی کہ یہ گورنمنٹ جو اس وقت پی ٹی آئی کی ایک نالائق حکومت ہے، وہ یہ امپریشن دینا چاہ رہی ہے کہ یہ سارے اپنے آپ کو نیب سے چھڑوانے کے لیے اور چوری چھپانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں.
تو یہ امپریشن کیوں نہ لیا جائے آپ کے خیال میں؟
میں بتاتی ہوں، ہمیشہ اگر آپ ماضی میں بھی دیکھیں تو جتنے بھی نیشنل ایشوز ہوتے ہیں یا کوئی بھی پارلیمنٹ کے معاملات ہوتے ہیں، اس پہ ہمیشہ اپوزیشن اکٹھی ہوتی تھی. مطلب یہ تو بدقسمتی سے مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو کچھ سینٹ کے الیکشن میں ہوا اور بعد میں ایون پریزیڈنٹ کا جب تھا، سو یہ کوئی انہونی کی بات نہیں ہے. یہ شور اس لیے مچا رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ بات واقعی درست ہے کہ اس گرینڈ اپوزیشن کو کسی نے اکٹھا نہیں کیا سوائے حکومت کی نااہلی نے. کہ جب آپ کو یہ لگے کہ کوئی چیز چل ہی نہیں رہی، دیکھیں ہم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم سب پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمیں واپس اپنے حلقوں میں عوام کے پاس جانا ہے، وہ ہم سے سوال کریں گے جنہوں نے ایون پی ٹی آئی کو ووٹ دیے ہیں، وہ بھی کہ بحثیت ایک ریسپانسبل اپوزیشن جب یہ بیڑا غرق کر رہے تھے ہر چیز کا تو آپ لوگ کیوں اکٹھے نہیں ہوئے. یہ ملک کا نقصان ہوتا ہے. اب جو 3 ایجنڈاز ہیں جن کے اوپر یہ گرینڈ الائنس بنا ہے، اگر آپ دیکھیں اس میں اکانومی ہے، اس میں آج کل میڈیا پہ جو ایک قدغن لگی ہوئی ہے وہ ہے حکومت کی اپنا رویہ ہے. کیا ہے نا اپنے کافی کے بارے میں گفتگو کی ہے انفارمیشن منسٹر صاحب نے، تو بولا ہے نا مونے سے لائی، اب اس نے پھر معذرت کی، صبح یہ بدزبانی کرتے ہیں شام کو یہ معذرت کرتے ہیں، صبح یہ فیصلے کرتے ہیں شام کو یہ یو ٹرن لیتے ہیں. میں آپ بتاؤں 6 مہینے ہو گئے ہیں، کوئی ایک چیز یہ بتائیں کہ بندے کی سمت ہی درست ہوتی ہے نا، کوئی ایک چیز مجھے بتائیں جو انہوں نے کوئی ایک فیصلہ ان کو الٹیمیٹلی انہوں نے آئی ایم ایف جانا ہے اور پھر کیا کہیں گے؟ مطلب کوئی سمجھ ہی نہیں آتی حکومت کون کر رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں نے اپوزیشن کو اکٹھا کیا ہے، اور دوسرا نیب کا جو سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے اس نے بھی اکٹھا.
تو نیب کی سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی تو آپ کے دور میں بھی ہو رہی تھی، یہ کیسے مان لیجیے کہ عمران خان ڈائریکشن دے رہا ہے؟
اسی طرح کے الزامات اپوزیشن کے لوگوں پہ ہیں، اسی طرح کے الزامات حکومت پہ ہیں. آپ کو میں بتاؤں یہ لوگ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو اس میں سرخرو کریں، اتنے بڑے بڑے بھاشن یہ دیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے کہ جن لوگوں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ آئیں اور اپنے آپ کو کہیں کہ جی ہم بالکل اس میں بے قصور ہیں، ہم صاف ہیں شفاف ہیں. ان کا تو نعرہ ہی تھا صاف چلی شفاف.
سو یہ اپوزیشن پہ بھی اپلائی ہوتا ہے نا؟ سو یعنی اگر ان سے پوچھا جا رہا ہے، نواز شریف صاحب اینڈ فیملی سے پوچھا جا رہا ہے، زرداری صاحب اینڈ فیملی سے پوچھا جا رہا ہے، تو گرینڈ اپوزیشن بن گئی ہے. یہ ان پہ بھی تو لازم ہے نا، وہ ضرور ان کو الزام دیں، وہ ضرور ان کو رگڑا دیں، وہ مل کے ان کی حکومت گرا دیں، لیکن جو پوچھا جا رہا ہے، جو ادارے پوچھ رہے ہیں، وہ بھی تو جواب دے دیں نا کہ یہ لیں یہ ڈاکومنٹ ہے جی.
وہ ہم تو بھگت رہے ہیں، دیکھیں کون جواب نہیں دے رہا. جب نیب بلاتا ہے کون حاضر نہیں ہوا؟ ابھی آپ نے ریسنٹلی جو نیب نے کیا تھا کیس اور جو ضمانت تھی، اس میں آپ نے سپریم کورٹ کی آبزرویشن سنی تھی. انہوں نے کہا کہ اس ضمانت کے دوران میاں نواز شریف نے مسلسل پیشیاں بھوتی. آپ مجھے بتائیں کیا نہیں کر رہے، کس چیز کا جواب نہیں دے رہے؟
ایک بات ہے، آخری سوال سائرہ صاحبہ، وہ جو جواب دے رہے ہیں خاص طور پہ جو زرداری صاحب سے آج بھی پوچھا جا رہا ہے اومنی گروپ کے بارے میں، میں کہتا ہوں جی عدالت کو نہ دیں، بڑے سٹرانگ سوشل میڈیا اور میڈیا گروپس ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا کے اوپر وہ پیپر لہرا دیں کہ یہ لیں، یہ ہمارے پاس پیسے تھے، یہ ہم نے اس طرح سے استعمال کیے، یہ ہم نے کمائے اس طریقے سے اور یہ اس طرح سے بھیج دیے.
اور سپریم کورٹ میں لہرانے والا کام نہیں ہو رہا، وہاں آپ کو 40-40 اور 200-200 صفحات کے جواب ریٹن دیتے ہیں.
میں کہہ رہا ہوں جی وہاں پہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، وہاں پہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے آپ کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پبلک پرسپشن بھی ہے نا، پبلک جیوری بھی تو آپ کے سامنے ہے نا. میں کہتا ہوں جی وہاں پہ آپ کا موقف مان لیتے ہیں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کا، کہ وہاں پہ تو آپ کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. سو آپ پبلک کی کورٹ میں آ کے وہ 2 ڈاکیومنٹ سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں کہ یہ ہیں جی وہ ہمارے سورس آف انکم اور یہ ہیں ہماری پراپرٹیز، یہ اس طرح سے خریدی گئی تھی.
نہیں 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 بات پتہ ہے، سوشل میڈیا پہ شروع میں یہ بھی بات ہوئی تھی، سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے کے اپنے نقصانات بھی ہیں. دیکھیں جب آپ آنریبل کورٹ میں کوئی چیز جمع کرواتے ہیں یا کوئی ریکارڈ وکلا کہتے ہیں تو پتہ ہے جب اس طرح کا کیس ہو جاتا ہے تو آپ کوئی بھی اپنی طریقے سے نہیں. ابھی تو لوگ یہ کہتے ہیں, کہتے ہیں کیوں میاں نواز شریف نے کہا کہ سپریم کورٹ میرا ٹرائل کرے. عمران خان نے بھی تو کہا تھا کہ جو حلقہ کہیں گے کھلوائیں گے, لیکن جب اپنے حلقے کی ری کاؤنٹنگ کی باری آئی تو اس کے پیچھے چھپنے کے لیے سپریم کورٹ چلے گئے کہ یہ نہیں کھول سکتے اور ان کو ریلیف ملا. سو کئی لوگ تو لیگل یہ بھی کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار,
چلو آخری سوال اپنے پینلسٹ کے پاس بھی جاؤں گا جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے. میں صرف اس میں ایک بریک دے دوں, یہ وائس امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر اسفر امام, 972 کلو ہرٹز پہ براہ راست یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے. اس سیاست سے ہٹ کے ایک اگلا سیگمنٹ ہے, آف کورس اس کے اندر بھی سیاست ہے, ملٹری کورٹس. میں نے ابتدائی میں کہا کہ نواز لیگ اور مسلم لیگ نواز اس وقت یہ کہتی ہے کہ اگر عمران خان قرضے لینے امداد لینے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کشکولیہ ہے, سب سے بڑا گداگر ہے, اور پیسے مل جائیں تو کہتے ہیں چیز سے بس لار کے منہ پہ ملے ہیں. اس وقت یہ بھی ایک تنقید ہے کہ ظاہر یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اور آف کورس وہ خود الیکٹڈ جمہوری حکومت ہے یا جمہوری اپوزیشن ہے. سو کیا یہ جمہوری اپوزیشن فوجی عدالتوں میں توسیع کی اجازت دے دے گی جمہوری اپوزیشن اس سلیکٹڈ گورنمنٹ کو؟ جی سائرہ افضل تارڑ صاحبہ.
جی اچھا جی, بات یہ ہے کہ مجھے میری یہ ذاتی رائے ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جب یہ فوجی عدالتیں بنی تھی تو اس وقت ایک غیر معمولی حالات تھے. جب نیشنل ایکشن پلان بنا تو یہ فوجی عدالتیں بھی اس کا حصہ تھی. اس وقت ضرورت تھی کیونکہ اس طریقے سے ججز کی جان کو خطرہ تھا, وٹنسز کو. ابھی حالات اللہ کا شکر ہے کہ اس سے بہت بہتر ہیں. اب اس وقت ہماری پارٹی میں دو طرح کی آراء چل رہی ہیں. ایک تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں ان چیز کو کنٹینیو کرنا چاہیے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب وہ حالات نہیں رہے. اور جب یہ عدالتیں بنی بھی تھیں تو اس کے پیچھے جو اسپرٹ تھی وہ یہ تھی کہ الٹیمیٹلی ہم اپنے جوڈیشل سسٹم کو اپگریڈ کریں گے اور اس کو اتنا اسٹرانگ کریں گے کہ ان کی ضرورت نہ پڑے. یہ فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ یہ مسلم لیگ نون کا اپنا انیشیٹو تھا, جب ہم حکومت میں تھے تو اس وقت بھی ہم پیپلز پارٹی کو کے لیے کیسے بات چیت کر رہے تھے کہ آپ اس کو خدا مانیں اور آپ ہمارے ساتھ ایگری کریں, کیونکہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے تو اس میں میجورٹی نہیں ہونی چاہیے, اس میں کنسنسس ہونا چاہیے. اینڈ وی آر ویری گریٹفل کہ انہوں نے یہ بات مانی. ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ان کی ضرورت پیش آئی, دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں خاص طور پہ جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر بحث بھی ہوتی ہے, ان کے اندر لائکس ڈس لائک یس نوز ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ظاہر ہے جو فیصلہ میجورٹی کرے گی
وہی فیصلہ
جس بھی ملک کے مفاد میں ہوگی وہ مسلم لیگ نون کرے گی.
بہت شکریہ آپ کا سہر افضل تارڑ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ ہیں تسنیم نورانی صاحب اور ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب. فوجی عدالتوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, یہ آرمی پبلک اسکول پہ حملے کے بعد قائم کی گئی خاص حالات میں, لیکن اب اس کو کافی وقت گزر چکا ہے. پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے بذات خود کہتے ہیں کہ اس میں بہت بڑا ڈکلائن آ چکا ہے دہشت گردی اور ٹیررزم کے اندر. حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر یہ آ چکا ہے ڈکلائن اور بڑا یہ کارگر اور سود مند یہ طریقہ کار رہا ہے تو اس کو اس میں توسیع دینی چاہیے. اور شہباز شریف صاحب کا جو ڈان اخبار نے بیان کوٹ کیا اس میں وہ بھی یہ اندیا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ شاید اس کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے. ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں وہ اس پہ پہلے بھی تنقید کرتے رہے, اب بھی تنقید کرتے ہیں کہ فوجی عدالتوں کے اندر انصاف جو ہے وہ اتنا شفاف نہیں ہوتا جیسے باقی کورٹس کے اندر, پبلک یا سول کورٹس کے اندر جس طرح سے وہ اوپن ٹرائل ہوتا ہے. سو یہ ایک بڑی لمبی اور پرانی ڈبیٹ ہے, لیکن کیا اس وقت خاص طور پہ اپوزیشن جو مسلسل یہ کہتی ہے کہ یہ تو بنیادی طور پہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے تو اب مانگے تانگے کی حکومت ہے, یہ تو کسی کے اشاروں پہ چل رہے ہیں, کیا انہی طاقتوں کو آن بورڈ رکھنے کے لیے ان کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ جمہوریت کا جو اور حقوق والے ادارے ان کی آواز بولیں گے یا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ انالیسز لیتے ہیں تسنیم نورانی صاحب, چونکہ نیشنل ایکشن پلان جس میں بہرحال یہ بھی اسپیس تھا اس طرح کی انڈورسمنٹ تھی, سو اب ان کے خیال میں یہ کورٹس جاری رہنی چاہیے, اور یہ جو اب متحدہ اپوزیشن ہے ان کا ممکنہ رویہ کیا ہو سکتا ہے جب لیجسلیشن کی اور اس کی ایکسٹینشن کی بات ہوگی؟ تو
دیکھیے, ایک تو جو جاری رہنے کا جو ہے نا جہاں تک وہ تعلق ہے, ایک تو یہ کہ یہ کورٹس جو ہیں وہ اتنے زیادہ آربیٹریری نہیں رہے جتنے کے شروع میں تھے, کیونکہ ان میں ریکمنڈیشن جو کیس جاتی ہے وہ گورنمنٹ بھیجتی ہے. مطلب ملٹری کورٹس میں اس وقت ملٹری جو ہے وہ کیسز نہیں بھیجتی, گورنمنٹ بھیجتی ہے, نمبر ایک. نمبر دو, اب ان کے جو فیصلے ہیں وہ بھی اپیلیبل کر دیے گئے, اور آپ دیکھیے کہ بہت سارے جو ملٹری کورٹس کے فیصلے ہیں وہ ابھی عدالتوں میں پڑے ہیں, جو کہ प्योर मिलिट्री कोर्ट्स का जो होता है उसमें ये शामिल नहीं होते। तो ये नाम तो इनका मिलिट्री कोर्ट्स है मगर उनकी वो आर्बिट्रेरीनेस नहीं है जो कि पहले लोग उसके बारे में तासुर देते थे। जहां तक के इनका यानी इनकी जो अफादियत है, मेरी लॉजिक ये है कि देखिए हमारा निजाम जुडिशल ऐसा है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पिछले 3 साल से हम लोग हाईएस्ट जुडिशरी जो है वो कई बंदों को जो करप्शन के मंबे हैं उनको वो कन्विक्ट करने की कोशिश करती रही है और अभी भी हालात ऐसे हैं कि किसी में कन्विक्शन होती है किसी में फिर रिवर्सल हो जाती है। यू नो सो देयरफॉर हमारा सिस्टम इतना ज्यादा एक्यूज्ड के हक में होता है कि कोई जो इस किस्म के क्रिमिनल्स हैं उनको और कोई तरीका नहीं है कि वो जो आर्मी कोर्ट्स जो है वो एक हद तक थोड़ा सा डिटरेंस है। जहां तक जिस तरह अभी आपने इनकी जो एमएनए है जो अभी पार्टिसिपेट कर रही थी ये कह रही थी कि मैं समझता हूं कि ये ऑपोजिशन भी इसको एंडोर्स कर देगी बिकॉज वो नहीं मैं नहीं समझता कि वो ऐसे ही खफगी लेना चाहे के क्योंकि इसमें से कोई ऐसा एग्जांपल नहीं आया कि किसी के किसी ने ये गिला किया हो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है मिलिट्री कोर्ट्स में या कोई पॉलिटिकली कंसर्न केस वो चला गया है मिलिट्री कोर्ट्स में। यही एक फियर जो बताया जा सकता था। तो मैं समझता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है उसको एंडोर्समेंट इनसे भी मिल जाएगी।
सही। डॉक्टर सुलभ रही साहब आपकी राय। जी डॉक्टर साहब आप हमारे साथ हैं। जी डॉक्टर रसूल बख्श रही साहब आप मुझे सुन सकते हैं?
जी
हाँ। मिलिट्री कोर्ट्स उनकी जी बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है। मिलिट्री कोर्ट्स प्रिंसिपली क्या होना चाहिए और फिर ये कि अपोजिशन
तौर पर तो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ हूँ लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सियासी जमातें हैं जिस तरह माजी में उन्होंने फैसला किया था मुतफिका फैसला किया था इस दफा भी मेरे ख्याल में कि सारी सियासी जमातें मिलकर ये जो दोबारा आइन में तरमीम करेंगी और हो सकता है साल या 2 साल के लिए मजीद तोसी मिलिट्री कोर्ट्स को मिल जाए।
सही मिल जाएगी तो सही। और लेकिन और ये जो मुतहदा अपोजिशन है ऑफ कोर्स जिनका एक जमहूरी वर्जन ये रहता है कि ये नहीं होना चाहिए हैं और फिर जिनका ये ब्लेम है कि दर हकीकत ये जो मौजूदा हुकूमत है वो तो स्पॉन्सर्ड है या किसी और तरफ से आई है सो क्या उन ताकतों को वो ये नो कह सकेंगी कि नहीं नो मोर मिलिट्री कोर्ट्स?
देखिए मेरा ख्याल में कि यहाँ पे तमाम सियासी इख्तलाफात के बावजूद सब लोग यही चाहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो और अमूमी तौर पर पाकिस्तान में राय ये है कि दहशतगर्दी में ख़त्म करने में जो फौज ने किरदार अदा किया है वो बड़ा कलीदी है कि सबसे जो कोई इदारा जिसके लोग शहीद हुए हैं अफसर जवान वो पाकिस्तानी फौज है पुलिस के लोग हैं वो शहीद हुए हैं तो और जाहिर है कि एक बड़ी तादाद हमारे सिविलियन आम मासूम लोगों की भी है तो उस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि फैसले वक्त पे होने चाहिए कि जुडिशल सिस्टम में वो तब्दीलियां हम नहीं ला सके जिनकी जरूरत है उसके लिए जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने उनको जवाब देना होगा कि उन्होंने तो 10 साल हुकूमत की है तो जो अदालती निजाम है उसको उसमें क्या तब्दीलियां ले आए हैं। इस वक्त की हुकूमत के लिए भी मैं समझता हूँ कि जो जिली सियासी निजाम है जो निचले सतह की अदालतें हैं तो वहाँ लोगों को सस्ता इंसाफ दिलवाने के लिए क्या इकदाम करते हैं।
एग्जैक्टली। सो ये जो सिविलियन जो लीडरशिप है जिनका ये काम था वो काम तो हुआ नहीं है जो अगर सिस्टम या बंदोबस्त से हटके हो तो उसके ऊपर जमहूरियत बहुत सेंसिटिव हो जाती है आपने इसे का काम क्यों नहीं करते ये?
इसलिए कि उनके उनको करप्शन से कोई निजात कभी हासिल उन्होंने की नहीं एक बीमारी में मुब्तला है जो उनकी इंसिक्योरिटी है वो जो मुतरमा कुछ कह रही है सितारा के जमहूरी सियासी जमातें उनसे कम अज कम आप ये तो पूछते कि किसी जमहूरी सियासी जमात में मौसी सियासत होती है कि वो जो सरबराह है उसको आप नवाज शरीफ साहब को ता उम्र आप कैद बना देते हैं ता उम्र आप उसको पार्टी का लीडर बना लेते हैं और फिर ये है कि वो अगर नाअहल होते हैं तो फिर उनका भाई नाअहल होता है तो उनका बेटा ये कहाँ की जमहूरियत है। और जाहिर है कि कभी इन्होंने बताया है आवाम को कि उनके जो
پیپلز پارٹی کے زمانے میں وہ سرے پہلے تھا جس کا وہ انکار کرتے رہے, اور پھر جب فیصلہ ہو گیا جب ان کی حکومت آئی تو وہاں جا کے پیسے وصول کر لیے, اس کو بھیج دیا. تو یہ تمام چیزیں عوام کے سامنے ہیں.
ٹھیک ہے,
اور یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو پاکستان کے لیے یہ دو سیاسی جماعتوں نے پیدا کیا. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اکٹھا ہو کے شور مچا کے میڈیا میں لوگوں کو خرید کر کے اور یہ دوبارہ سے اقتدار میں آ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اقتدار کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا ہے.
تسنیم نورانی صاحب کی طرف آتے ہیں آپ کی رائے. نورانی صاحب, مطلب یہ سویلین سپریمیسی, پارلیمنٹ کی سپریمیسی, اس کے اوپر تو کوئی کسی کو اعتراض ہوگا ہی نہیں. کم از کم یہ ایسے مسائل جس کے اوپر موجودہ حکومت سمیت تمام سیاسی جماعتوں کا, موجودہ حکمران پارٹی سمیت سب کا اتفاق ہے کہ چلو ہنگامی حالات میں جی فوجی کورٹس بن گئیں, سو پھر پرماننٹ سلیوشن کے لیے کیوں نہیں سر جوڑ کے بیٹھا گیا, کیوں حل نہیں نکالا گیا سویلین کی طرف سے, اس موجودہ حکومت سے لے کے پچھلی حکومت کا بھی رول آپ کے سامنے ہے.
یہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے نا, یہ تو ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ پچھلے سپریم کورٹ کے جو ابھی ریٹائر ہونے والے جج صاحب ہیں, یہ بھی انہوں نے بھی یہ ایک تاثر, میرا تجزیہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ کام تو نہیں ہو سکتا دو سال میں یا ڈیڑھ سال میں, تو اس وجہ سے اس کی طرف زیادہ توجہ نہ ہی دو. کیونکہ جو کرمنل جسٹس سسٹم کی ریفارمز ہیں اس میں جوڈیشری کا لیڈ لینا بڑا ضروری ہے, اور جوڈیشل کمیشنز وغیرہ بنتی رہتی ہیں, اور اب یعنی اس میں اتنی یعنی ہوپلیس سچویشن ہے, اتنی مایوس کن سچویشن ہے کہ دیکھیے کوئی چیز جو ہے وہ نہ امپروو ہو رہی ہے نہ اس کی طرف کوئی سوچ ہو رہی ہے. اور یہ سیاستدان تو خیر اپنے جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, ایون سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ بھی اس کی طرف وہ اس تندہی سے حکم نہیں دے رہی, اس تندہی سے جو وہ نہیں کر رہی, کیونکہ وہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اس میں بڑی مشکلات ہیں, کیونکہ ایک طریقے سے آپ کے وکلا برادری ایک عادت پڑی ہوئی ہے, ایک جو آپ کی چھوٹی جوڈیشری کی بیوروکریسی ہے اس کو ایک عادت پڑی ہوئی ہے, اور ایک سسٹم جو ہے وہ بنا ہوا ہے, اور اس میں کوئی شارٹ کٹس کرنے سے وہ ایک فیئر ٹرائل کے جو ہے نا عذر نکل آتے ہیں, اس میں ہیومن رائٹس کے عذر نکل آتے ہیں, کسی چیز کو بھی اگر آپ کٹ شارٹ کریں ایک لمٹ لگا دیں کہ اس لمٹ تک سب کراس ایگزامینیشن ہو سکتا ہے یا اس لمٹ تک یہ چیز ہو سکتی ہے, تو اس پہ وہ فیئر ٹرائل. آپ دیکھیے کہ ابھی اس کیسز میں کئی ڈیفینس لائرز نے ہفتوں کراس ایگزامینیشن کیے. اب اگر کوئی جج یہ کہے کہ بھائی ایک حد ہے کہ آپ اس کی اپنا کیس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے یا کرنا ہے, تو وہ روکے, اگر وہ روکے گا تو اس پہ وہ عذر لگ جائے گا کہ جی آپ نے تو فیئر ٹرائل نہیں کیا کی اجازت نہیں دی. تو یہ ایک ایسی انہیرنٹ ہماری جو ایک سسٹم میں چیزیں ہیں کہ میں بہت مایوس ہوں اس میں کہ یہ کیسے تبدیل کریں گے اور کون تبدیل کرے گا, اور یعنی جب تک کہ کوئی بیسک اس کی جو جورسپروڈنس کی جو اصول ہے اس وقت جس پہ ہم چل رہے ہیں
جی,
ان میں شاید کوئی تبدیلی آئے تو پھر شاید کوئی نظام جو ہے کوئی مختلف بنے, مگر یہ ہے کہ اس موجودہ جورسپروڈنس کے اصولوں پہ جو کام چل رہا ہے جس میں کہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر 100 گناہگار بھی جو ہیں یعنی بچ جائیں, ایک جو ہے نا جو ہے بے گناہ بندہ نہیں پھنسنا چاہیے, ایک اصول ہے ہمارا
صحیح.
تو ہم 100 گناہگاروں کو چلے جانے دیتے ہیں بس اس چکر میں کہ بھئی ایک گناہگار جو ہے وہ نہ پھنس جائے, تو اس میں یہ جو سسٹم ہے جب تک میں سمجھتا ہوں بیسک اصولوں پہ کچھ غور نہیں ہوگا, جب تک یہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کی امپروومنٹ کے چانسز بہت کم ہیں.
بہت شکریہ تسنیم نورانی صاحب, ہمارے انٹیریئر سیکرٹری تجزیہ کار آپ ہمارے ساتھ تھے, ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب پروفیسر پولیٹیکل سائنسز آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ پہ, بات کرتے ہیں افغانستان پیس پروسیس پہ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے اسبر امام, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے افغانستان پیس پروسیس پہ. امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغان مسالتی عمل زلمے خلیل زاد ایک بار پھر اس ریجن کے اندر موجود ہیں. چار ملکوں کا ان کا یہ دورہ ہے اور آج ان کی کابل کے اندر ملاقاتیں ہوئیں حکومت کے اعلی عہدیداروں کے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے میڈیا کو بریفنگ بھی دی اور ان کا جو کہنا یہ تھا کہ ہم اس پورے پروسیس میں ہم چاہتے ہیں کہ کابل اور افغانستان لیڈ یہ پروسیس ہو اور اس میں تمام جو ریجنل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مدد کے ساتھ اس کا ایک مکمل سیاسی حل سامنے لایا جائے جس سے اس خطے کے اندر امن ہو سکے. بظاہر اس وقت طالبان اور امریکہ کے جو براہ راست مذاکرات ہیں وہ اگلے سیشن تک بہرحال معطل ہیں چونکہ طالبان نے اس کے وینیو کو بدلنے کا بھی مطالبہ کیا تھا. سو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ پروسیس آگے کہاں پڑتا ہے. زلمے خلیل زاد صاحب کی جو کوششیں ہیں وہ کیا رنگ لا سکتی ہیں یا لا رہی ہیں. پاکستان بھی انہوں نے جانا ہے, پاکستان کی قیادت کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہیں. انالیسز ہم لیتے ہیں. طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر جرنلسٹ اینالسٹ, اور خاص نظر ان کی افغانستان کے ڈیولپمنٹس کے اوپر ہے. فیصل محمد ریسرچ فیلو ود سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز, اور اس سے پہلے وہ یہاں پہ واشنگٹن میں قائم امریکہ میں قائم تھنک ٹینک جیمز مارٹن سینٹر فار نان پرولیفریشن کے ساتھ بھی وابستہ رہ چکے ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. خیر مقدم, طاہر خان صاحب, کیا ہو رہا ہے افغان پیس پروسیس میں اور ریجنل اسٹیک ہولڈرز کی ان پٹ کتنی بڑھتی ہوئی ہے, ان کا کردار کتنا بڑھتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی خان صاحب, طاہر خان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی فیصل محمد, آپ اپنی اس پہ رائے دیجیے گا جب تک ہم طاہر صاحب سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں.
بہت شکریہ صاحب. اسب ریجنل اسٹیک ہولڈرز کی امپورٹنس اس وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ کوئی بھی متنازع کا جو حل ہے یا مسالح کا اور کوئی بھی آخری مذاکرات جو بھی ہوں گے اس کے اندر امریکہ کے جانے کے بعد یا امریکہ کی جو بھی پریزنس رہے گی وہ اس کا قائم رہنا یا اس کا جو بھی فائنل شکل نکلتی ہے اس کے اندر افغانستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے. ان کو آن بورڈ لیے بغیر کوئی بھی سولوشن کامیاب نہیں ہو سکا, مذاکرات کہیں نہیں جا سکتے. اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ طالبان جو کہ پارٹی جس سے واشنگٹن مذاکرات کر رہا ہے اس کے پچھلے 17 سال افغانستان کے ہمسائے جن میں ایران, پاکستان ہے, چین ہے, ان کے ساتھ بھی روابط رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان تین ممالک کے ساتھ اسپیشلی بڑے گہرے روابط رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو آن بورڈ لینا لازمی ہو گیا ہے.
سو اس لیے وہ ان کے ساتھ انگیج بھی کر رہے ہیں. سو ان کی ان پٹ کس نوعیت کی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ گارنٹر بھی ہو سکتے ہیں طالبان کو اگر کوئی بین الاقوامی گارنٹیز چاہیے ہوں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے بعد؟
مذاکرات ہو رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا ہے, ان کو ریجنل کنٹریز کو بھی یوز کر رہے ہیں اپنی سے کنسیشن دینے کے لیے. ریجنل کنٹریز بھی طالبان کا یوز کریں گے امریکہ کے وجہ سے وہاں پہ
صحیح.
تو وہ ایک ڈائنامک سی گیم ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی حل نکلے گا کہ افغانستان میں 90s کی طرح کا سول وار نہ ہو تو ریجنل کنٹریز کو آن بورڈ لینا ہے کہ ایک دوبارہ سے جنگ کی شکل نہ ہو. اس وجہ سے
ٹھیک ہے. سو ریجنل کنٹریز جو ہیں جس میں چائنا ہے, روس ہے, پاکستان ہے, ایران ہے, حتیٰ کہ بھارت کے اندر بھی یہ گفتگو اب ہو رہی ہے کہ ان کو بھی سیاسی طور پہ انگیج کرنا چاہیے طالبان کے ساتھ. سو یہ طالبان کو کتنا انفلوئنس کر سکتے ہیں, یہ طالبان ان کو کتنا آنر کر سکتے ہیں اپنے ان پڑوسی ملکوں کو؟
دیکھیں طالبان کا بحث یہ پولیٹیکل گروپ جس نے پچھلے 17 سال میں اپنا ایک اپنی آئیڈینٹی قائم رکھی ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے, ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے آزاد خود کرنے میں آزاد ہوں. سیاسی طور پہ اگر یہ لگے کہ ان کو کوئی ڈکٹیٹ کر رہا ہے تو ان کی پوزیشن لیک ہوگی, تو وہ یہ نہیں چاہیں گے. لیکن وہ کیونکہ ایک سپر پاور کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کیا نام ہے تنازع کا حل ہو ایک لیول کے اوپر, اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں تو ان کو پھر افغانستان کے جو ہمسائے ہیں ان سب ممالک کے آپ کے نام لیے ان کے ساتھ بھی روابط ان کے ساتھ بھی انگیج کرنا پڑے گا. دیکھیں اینڈ آف دا ڈے یہ بین الاقوامی سیاست ہے جس کے اندر بالکل بائنری نہیں ہو سکتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا, آپ کو ایک لیول پہ انگیج کرنا پڑے گا. اب طالبان 1996-97 کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ باقی دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں رکھیں گے.
جی طاہر خان صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہو گیا ہے. سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اپنا پروگرام بھی ٹیلی ویژن کو ہوسٹ کرتے رہے اور افغانستان کے حالات پہ خاص طور پہ گہری نظر رکھتے ہیں. خان صاحب بالکل آخر میں پھر اس سیگمنٹ کے کیا ڈیولپمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں, زلمے خلیل زاد صاحب کی کوششیں کتنی سود مند ثابت ہو سکتی ہیں؟ ریجنل پلیئرز جو ہیں روس, چائنا, ایران, پاکستان اور کسی حد تک بھارت بھی, ان کا کیا کردار بنتا دیکھ رہے ہیں کسی سیاسی عمل کے اندر؟
میری نظر میں سب سے اہم کردار اس وقت अमेरिका का है और तालिबान का है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें जो एक रुकावट पैदा हो गई है अब बजाय रीजनल कंट्रीज का, उसकी अहमियत तो अपनी जगह है, लेकिन अगर तालिबान से मुज़ाकिरात में रुकावट आती है, वो तातुल के शिकार हो गए हैं, अब इसी को फोकस करना है कि किस तरीके से वो सिलसिला बहाल किया जाए। जब ये शुरू हुआ एलिस विल्स डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मुलाकात से जुलाई में, तो फिर होते होते अक्टूबर नवंबर और फिर दिसंबर में भी मीटिंग हो गई। मेरी नज़र में कतर में जो प्रोसेस शुरू हुआ था, अगर अमरीका और पाकिस्तान और दीगर जो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की अगर हम बात करें, उसी कतर वाले प्रोसेस को मेरे ख्याल में सपोर्ट करने की जरूरत थी, बजाय इसके के मुज़ाकिरात को कतर से लाया जाए, मुत्तहिदा अरब अमारात को पाकिस्तानी सऊदी और मुत्तहिदा अरब अमारात पड़ोस में भेज जाएं। ये जो गेम हुए हैं ना माजी में और मसाइल में जो पेचीदगियां पैदा होती है, मेरी नज़र में शायद अब वही एक दफा दोबारा वो गालिब आ रही है जो नहीं हो,
यानी ये सऊदी इन्फ्लुएंस हो सकता है कतर से निकालने के लिए मुज़ाकिरात का।
मेरी आवाज आ रही है आपको?
जी, मैंने कहा कि आइए सऊदी असर रसूख हो सकता है कि कतर से निकाल के हब यूएई को बनाया जाए।
मेरी नजर में पाकिस्तान कुछ गलतियां कर रहा है और शायद पाकिस्तान के कुछ मसाइल होंगे और उन मसाइल की वजह से वो उस निजाम में मेरी नजर में जो मुदाखलत में अगर उसको कहूँ ये इससे मामला खराब हो जाएंगे। तालिबान का कल का बयान और आज काबुल में जो जलमे खलीजाद साहब ने बयान दिया है, दोनों में तलखी है,
सही।
दोनों में जंग वाली, मसलन आज खलीजाद साहब का अभी जो मैं पढ़ रहा था कि अगर तालिबान जंग चाहते हैं तो हम जंग के लिए भी तैयार है, अगर अमन चाहते हैं तो आप अमन के लिए तैयार है, ये वाले जंग वाले जो अल्फाज दोबारा आ गए, मेरे ख्याल में ये नहीं आने चाहिए। अगर तालिबान अब दिलचस्पी ले रहे हैं कि हम अमेरिका, और ये अच्छी डेवलपमेंट थी, बहुत अच्छी डेवलपमेंट थी, और मेरे ख्याल में अमेरिका ने थोड़ा नरमी भी दिखाई, तालिबान का मुतालबा रहा है सालों सालों से कि वो अमेरिका से मुजाकिरात चाहते हैं, मुजाकिरात शुरू हुए, और ये जो 9 और 10 जनवरी को कतर में मुलाकात होनी थी, जो 8 जनवरी को जो जराए ने हमें भी बताया है कि जब उनको बताया गया कि जलमे खलीजात नहीं आ रहे, तो उससे थोड़ी सी वो एक बदमजगी सी मेरी नजर में पैदा हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। जलमे खलीजात का शायद ख्याल है कि जो कतर में लोग हैं उनके पास शायद इतना इख्तियार नहीं है, पाकिस्तान पे उनका इन्हिसार बढ़ रहा है कि शायद पाकिस्तान तालिबान को उनके साथ बिठाएंगे और फिर अफगान हुकूमत के साथ बिठाएंगे, ये सोच शायद सही नहीं है। तालिबान ने कल जो बयान है उसमें उन्होंने कतर के दफ्तर का जिक्र किया, तो कतर का दफ्तर मुल्ला उमर जब जिंद में थे उस वक्त बना था, उसको हर तालिबान के हर ईद पे जो उसके अमीर बयान देते हैं कतर के, उसका जिक्र, अगर कतर के दफ्तर को इस बुनियाद पे अब नजरअंदाज किया जा रहा है कि सऊदी को खुश करना है, मुत्तहिदा अरब अमारात को खुश करना है, पाकिस्तान के कुछ जो मसाइल हैं मुश्किलात हैं वो हल करने के लिए उनको अब लाया जा रहा है, ईरान को कमजोर किया जा रहा है, रूस का जो एक इनिशिएटिव था उसको कमजोर करें, तो मेरे ख्याल में मामलात हल नहीं होंगे, मामलात पेचीदा होते जाएंगे, लिहाजा पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा कि अगर जो मामला शुरू हुआ था कतर में उसको सपोर्ट किया जाए, और अगर सपोर्ट होता है तो मेरे ख्याल में शायद मामलात आगे बढ़ सकते हैं।
फैसल, एक मिनट में इसको समअप कीजिएगा इस एंगल को, कि क्या जैसे ताहिर खान साहब ये कह रहे हैं कि आज का जो बयान है जलमे खलीलजाद साहब का वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन शो करता है कि तालिबान जंग चाहते हैं तो हम जंग करेंगे और बात करना चाहते हैं तो बात करेंगे, स्टिक एंड कैरेट, अदरवाइज भी हर एक पॉलिसी तो होती है वाशिंगटन से इस तरह के इशूज़ पे, और ऑफ कोर्स आप तालिबान हों या इस तरह के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हों अपन को मुकम्मल मैदान खाली भी नहीं देते, तो आपको भी ये बावर तो कराना होता है कि हमारे पास भी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। एक तो ये कि कितनी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है इस बयान से, और दूसरा वाकई कतर से दफ्तर को क्यों कर मूव किया गया?
देखिए जो फ्रस्ट्रेशन है, देखिए मुज़ाकरात का जब भी ये दौर शुरू होता है वो एक लंबा दौर होता है, इसके अंदर ऊपर नीचे होती रहती है बात, और वो एक पार्टी ये कहती है मेरी बात नहीं मानी जा रही, दूसरी कहती है मेरे कंसेशन नहीं दिए जा रहे, तो वो वहाँ से एक होता है। हाँ, उसमें जैसे आपने कहा कि ऑप्शन सारे टेबल पे होंगे हर पार्टी में ये शो करना है, अब इसमें ये है कि वाशिंगटन का हमें ऐसे ये नहीं पता कि वाशिंगटन ने कुछ टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है कि जून तक जुलाई तक उन्हें रिजल्ट चाहिए कि नहीं, ये हमें नहीं पता। جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں دیکھیں قطر والا, اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ بھی ہے کہ متحدہ امارات اور سعودی عربیہ کے اندر بھی ایک راؤنڈ ہوا تھا. طالبان ریلکٹنٹ ہیں کابل کے گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کرنے پہ, وہ امریکہ کے ساتھ چاہتے ہیں, جبکہ سعودی عربیہ اور متحدہ امارات میں جب ہوا تھا تو وہ یہ چاہتے تھے کہ کیا نام ہے افغان حکومت کے ساتھ بھی طالبان کی بات چیت ہو. وہ جو ڈفرنس ہے اس میں وہ قطر کو پریفر کرتے ہیں. اب پاکستان کے لیے بھی ایک ٹرکی پارٹی ہے کہ پاکستان نے سعودی عربیہ اور متحدہ امارات سے اکنامک ٹریڈ لی ہے, فائنینشل اسسٹنس لی ہے پچھلے چند ماہ کے اندر, کیا وہ ایک اور ٹریک کو سپورٹ کرے گا؟ پاکستان میں ابھی اس سے ہمیں مجھے نہیں لگ رہا ہے کوئی
ٹھیک ہے کیوں. اور لیکن ظاہر ہے کہ قطر سے, چونکہ سعودی عرب اور قطر کے تعلقات درست نہیں ہیں, تو اس لیے شاید سعودی عرب کا بھی ایک اس میں کردار بن رہا ہے, تو اس لیے وہ چاہتے ہوں کہ وینیو بدل جائے. بہت شکریہ آپ کا فیصل محمد, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور طاہر خان صاحب آپ کے بھی ہم انہوں نے. سامعین کوئکلی ہم چلیں گے پروگرام کے آخری حصے میں. اسپورٹس کرکٹ, پاکستان کی ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف ایک روزہ میچوں کی سیریز شروع کر رہی ہے. ہفتے کے روز سے تینوں ٹیسٹ میچوں میں کلین سویپ کا سامنا کرنا پڑا, وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو. سو اس ڈیمورلائزنگ, اس کا حوصلہ شکن پرفارمنس کے بعد پاکستان جو ہے وہ کیا دوبارہ ابھر سکتا ہے کم از کم او ڈی آئی میں؟ ہمارے ساتھ انالیسس کے لیے موجود ہیں مرزا اقبال بیگ صاحب, اسپورٹس جرنلسٹ ہیں, اینکر ہیں اپنے پروگرام کے, بہت شکریہ, کرکٹ کمنٹیٹر ہیں. اقبال بیگ صاحب کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟
دیکھیں اصل ڈی مورلائز تو ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم, تین ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز میں وائٹ واش کے بعد, اور جو پاکستان کی ون ڈے میں پرفارمنس رہی ہے وہ بھی لمحہ فکریہ ہے. ایشیا کپ میں ہم دو مرتبہ بھارت سے ہارے, ایک مرتبہ ہم بنگلہ دیش کے ہاتھوں ہارے, افغانستان سے ہارتے ہارتے جیتے, تو مسائل تو ہیں, اور جب ٹیم ہارتی ہے تو پھر بہت ساری ڈریسنگ روم کے اندر کی سٹوریز جو ہے وہ باہر آتی ہیں, اختلافات کھلاڑیوں کے ہوتے ہیں, کوچ کا رویہ ہوتا ہے, تو بہت ساری چیزیں ہیں. یقیناً یہ ساری چیزیں ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ ہوں گی سرفراز احمد اور ان کی ٹیم کے لیے, کہ اگر وہ اپنی پرائڈ کو دوبارہ سے بحال کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اس سیریز میں انہیں اچھا پرفارم کرنا ہوگا. لیکن ساؤتھ افریقن بولر سمجھ گئے ہیں کہ شارٹ پچ گیندوں پر پاکستانی بیٹس مین بہت ہلکے ہیں, تو وہ شارٹ پچ گیندوں کا استعمال کریں گے اس ون ڈے سیریز میں, اور توقع یہی ہے کہ پاکستان کم بیک کرے, لیکن ڈی مورلائز ٹیم کا کم بیک کرنے کے امکانات کم.
اس ڈی مورلائز سائڈ کے اندر یہ کوئی بہتر انجیکشن ہو سکتا ہے, حفیظ, شعیب ملک اور عماد وسیم؟
بالکل اسد, آپ نے صحیح کہا کہ حفیظ اور شعیب ملک کا بڑا تجربہ, شعیب ملک 1999 سے, حفیظ 2003 سے انٹرنیشنل کرکٹ کھیل لے, ان کے ایکسپیرینس سے فرق تو پڑے گا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی کھلاڑی صرف اور صرف اگلے میچ کے لیے اپنی جگہ پکی کرنے کے لیے کھیلتے ہیں. جہاں 40-50 ہوئے آؤٹ ہو جاتے ہیں, ون ڈے میں بھی یہی صورتحال ہوگی. ورلڈ کپ آ رہا ہے, 25 کھلاڑیوں کے نام پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی کو فائنل کرنے, تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ کھلاڑی ٹیم پرفارمنس کے بجائے اپنی انفرادی کارکردگی پر زیادہ توجہ دیں.
اچھا یہ بتائیں اقبال بھائی صاحب, انضمام الحق پہ بڑی تنقید ہوئی سلیکشن میں, جنرلی انضمام صاحب کا ایک بڑا نام ہے کرکٹ میں ایک بلے باز کی حیثیت سے, کیا ان کا کردار چیف سلیکٹر کی بجائے اگر بیٹنگ کوچ ہوتا تو وہ بہتر ڈیلیور نہ کرتے؟
یہ آپ نے بڑا ہی ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے. آپ بیٹنگ کوچ ہمارا گرانٹ فلاور ہے کہ جو جنوب زمبابوے کی ٹیم کا تھا. انضمام 120 ٹیسٹ میچز, 378 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیل چکے, ان کا وسیع تجربہ, اس سے پہلے وہ افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو بھی کوچنگ کر رہے تھے اور بیٹنگ پر ان کی توجہ دے رہے تھے, تو یہ بہتر ہوتا. انضمام کے دامن میں رسوائی آ گئی ہے کیونکہ ان کا بھتیجا کھیل رہا ہے اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے انہیں ہر طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لیکن کرکٹ ہلکے کہتے ہیں کہ انضمام الحق کا یہ کہنا ہے کہ میرے کانوں پر جوں نہیں رہیں گے کہ جو بھی تنقید کرتا ہے کرتا چلا جائے. پیڈ سلیکٹر ہیں, ان کو ایک بھاری معاوضہ ملتا ہے قومی سلیکٹرز کو, تو ان کا احتساب بھی تو ہونا چاہیے, ان سے سوال جواب تو ہونا چاہیے. لیکن آپ کی تجویز بالکل درست ہے, انضمام الحق کے علاوہ محمد یوسف جیسا بیٹسمین بھی ہے. جاوید میرداد کرکٹ بورڈ کی نظروں کا تارا نہیں ہے, وہ تنقید کرتے ہیں. عامر سہیل کرکٹ بورڈ پر تنقید کرتے ہیں, وہ بھی ان کی آنکھ کا تارا نہیں ہے. شعیب اختر آ سکتے ہیں. بہت سارے پاکستانی کرکٹرز ہیں جن کی اگر ہم خدمات حاصل کریں تو اس ٹیم کی کارکردگی میں نکھار پیدا ہو سکتا ہے.
اور اس وقت جو ڈیمورلائزڈ ہے اس میں عامر سہیل جیسے کریکٹر, بھلے وہ ایز بلے باز اپنی ٹیکنیک کے اعتبار سے کوئی بہت شاندار ریکارڈ نہ رکھتے ہوں, لیکن وہ کرکٹ کے آرٹ کو اور کرکٹ کے جو کیمسٹری ہے اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں, وہ ٹیم کو اٹھا سکتے ہیں. 30 سیکنڈ ہمارے پاس ہیں.
بالکل آپ نے صحیح کہا اسد, عامر سہیل پاکستان کرکٹ بورڈ کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے سربراہ بھی رہے, لیکن سوال یہی ہوتا ہے کہ جو بورڈ پر تنقید کرتا ہے وہ بورڈ سے باہر ہوتا ہے, اور گوری چمڑی پر ہم بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں.
بہت شکریہ مرزا اقبال بیگ صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کا پروگرام سامعین یہاں پہ ختم ہوتا ہے. پروڈیوسر تیسور امام, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
ہمارا موضوع ہے پاکستان کی معیشت اور مشرق وسطی کے ممالک۔ ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال جو مشرق وسطی کے امور کے ماہر اور آئی ایم ایف کے ایڈوائزر ہیں، ڈاکٹر کامران بخاری جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور اٹاوا یونیورسٹی کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے ایکسپرٹ ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جسے اپنی معیشت کی فکر نہ ہو اور جو اقتصادیات کو اہمیت نہ دیتا ہو۔ بڑے صنعتی ممالک نہ صرف اتنی اہلیت رکھتے ہیں کہ اپنی معیشت کے نشیب و فراز سے خود نکل آئیں بلکہ دیگر ممالک کو سنبھالا بھی دیتے ہیں، اور وہ ممالک جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں وہ بھی دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہیں اور اپنا اہم کردار رکھتے ہیں۔ لیکن اہمیت ان ممالک کی بھی ہے جنہیں اپنی معیشت کو رواں دواں رکھنے کے لیے دیگر ممالک کی مدد درکار ہوتی ہے، ان میں سے ایک پاکستان بھی ہے۔ پاکستان میں اقتدار میں آتے ہی عمران خان کی حکومت کو ایک بڑے اقتصادی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان نے فوری طور پر سعودی عرب اور مشرق وسطی کے دیگر ممالک سے رجوع کیا اور 3.2 ارب ڈالر سعودی عرب اور 6.2 ارب کا امدادی پیکج متحدہ عرب امارات سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح مشرق وسطی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مفید رہے۔ آج اپنے ماہرین سے بھی ہم انہی تعلقات کے بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے کہ تیل کی دولت رکھنے والے ممالک پاکستان کی معیشت کو کیسے سنبھالا دے سکتے ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز ہم ڈاکٹر زبیر اقبال سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان نے فی الحال خود کو آئی ایم ایف سے کوئی امداد لینے سے روک لیا ہے، کتنا عرصہ اور پاکستان اس سے گریز کر سکتا ہے؟
میں اس سے پہلے تو یہ عرض کرتا چلوں کہ جہاں تک پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کا معاملہ ہے وہ کوئی شارٹ ٹرم قسم کی پرابلم نہیں ہے، وہ ایک میڈیم اور لانگ ٹرم پرابلم ہے، اور وہ پیسے یا قرضے لینے سے کوئی سولوشن نہیں ہوگا۔ اس کو اگر آپ نے سالو کرنا ہے تو آپ کو اپنی پالیسیز بدلنا ہوں گی۔ ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کو ان ملکوں کا سبسٹیچیوٹ نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ان ملکوں کو آئی ایم ایف کا سبسٹیچیوٹ سمجھنا چاہیے۔ انفیکٹ جیسے مجھے معلوم ہے یہ ملک بھی جب پاکستان کو اس طرح پیسہ دیتے ہیں تو یہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جائے گا اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا جس کی بیسس پر پالیسیز بدلی جائیں گی تاکہ پاکستان اس مقام تک پہنچ سکے کہ وہ سیونگز پیدا ہوں اور پھر ان سیونگز کی بیسس پہ وہ ان ملکوں کے قرضے واپس کر سکے۔
آپ نے جو بات کہی ہم کامران بخاری صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف سے مفر نہیں ہے پاکستان کو، یہ ایک شاید ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے۔ کوئی بھی پلاننگ کرنے کے لیے، ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر زبیر نے، کہ پالیسی تبدیل کرنا ہوگی، تو پالیسی تبدیل کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، اور کتنا وقت پاکستان کے پاس ہے کہ وہ آئی ایم ایف سے بچ سکتا ہے؟
دیکھیں، اس کا اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے۔ اس پہ بڑے بڑے جو ہے مختلف قسم کی آرا پائی جاتی ہیں کہ کتنا وقت پاکستان کو لگے گا۔ کچھ بہت ہی پیسمسٹک قسم کے جو ہے وہ اسیسمنٹس ہیں، کچھ زیادہ پر امید ہیں، لیکن جو حکومت ہے اس کے پاس کوئی اتنی بھاری اکثریت نہیں ہے، ایک اپوزیشن بھی ہے۔ پھر پاکستان کے اندر عدم استحکام کے بہت ساری وجوہات ہیں، ایکسٹریمزم ہے، ٹیررزم ہے، بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں، افغانستان کے ساتھ جو ہے تعلقات ہیں، امریکہ سے ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے، اور پھر چائنا سے جو ہے جو قرضے لیے ہوئے ہیں سی پیک کے تھرو۔ تو یہ بہت سارے ڈائنامکس ہیں۔ اس ماحول کے اندر پالیسی کو تبدیل کرنا اور یہ توقع رکھنا کہ بہت جلدی کوئی معیشت جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ کرے گی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنا دانش مندی نہیں ہوگی۔ بتدریج مرحلوں میں اگر جو ہے صحیح پالیسیز جیسے ڈاکٹر زبیر نے کہا ترتیب دی جائیں جو کہ اکانومی کو ریجوونیٹ کریں اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک انکم جنریشن ہو کہ جہاں پر ہمیں باہر کے ملکوں کو سے پیسے لینے اور آئی ایم ایف سے زیادہ پیسے لینے کی کم سے کم ضرورت پڑے، یہ بتدریج ہوگا۔
فی الحال کراؤن پرنس سلمان بن محمد پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں، اور ڈاکٹر زبیر، آپ جانتے ہیں کہ روس سے بھی ان کے تعلقات اچھے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، تو یہ دونوں ممالک جو ہیں اپنے اپنے طور پر اسے کیسا دیکھیں گے ان کا پاکستان جانے کو؟
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि क्या क्राउन प्रिंस अपनी निजी हैसियत में आ रहे हैं या कि ऑफिशियली आ रहे हैं, बड़ा फर्क पड़ता है। इस वक्त तो उनका नाम काफी बदनाम हो चुका है, तो ग्लोबली स्पीकिंग इसका कोई खास खातिरखा अच्छा असर नहीं होगा, लेकिन बायलैटरल बेसिस पे बेहतर असर हो सकता है कि इसकी वजह से अगर सऊदी इन्वेस्टमेंट बढ़े पाकिस्तान में। लेकिन रिमेंबर कि इस किस्म का काम जब भी किया जाता है तो उसका क्विड प्रो को होता है, आपको उसके लिए भी कुछ देना पड़ता है।
डॉक्टर जुबैर इकबाल आपका और कामरान बुखारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।